انسان بحیثیت مخلوق دیگر جو مخلوق ہیں، دیگر جو جانور ہیں اس دنیا میں، ان سے کس طرح سے الگ ہے؟
اس میں چند بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ دیکھیے، ہم انسان بھی تخلیق کرتے ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، پہیے کی ایجاد سے لے کر یہ جو جدید تہذیب ہم نے تخلیق کی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے سواریوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے مکانوں میں کیا کچھ ترقی کی ہے، ہم نے دواؤں میں اور ان کی ایجاد میں اور مریضوں کے علاج میں اور آپریشن میں اور سرجری میں کیا کچھ ترقی کی ہے، جراحی میں،
ٹھیک،
اس میں بے شمار چیزیں ہم نے تخلیق کی۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام چیزوں کی تخلیق میں خالق کا منشا ہے جو بنیادی فیصلہ کرتا ہے، یعنی میری کوئی ضرورت ہے جس کے لیے میں ایک سواری بناتا ہوں،
صحیح ہے،
مجھے تیز رفتاری سے سفر کرنا تھا تو میں نے بھاپ کا انجن ایجاد کر لیا، اس سے زیادہ تیز ہونا تھا تو اور بعض مشینیں ایجاد کر لیں، یہاں تک کہ جہاز بن گئے، یہاں تک کہ راکٹ بن گئے، یہاں تک کہ وہ چاند گاڑیاں بن گئیں جس پر ہم لاکھوں میل کا سفر کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔
ٹھیک،
یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان پہ غور کیجئے تو یہ کسی ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک خالق کائنات کا تعلق ہے، اس کے ہاں کسی ضرورت کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے،
چنانچہ جو تخلیقی فعالیت ہے یعنی خالق کی جو صفت تخلیق ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا مصور، اچھا شاعر اپنے اندرونی احساس سے مغلوب ہو کر تخلیق کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے،
بالکل ٹھیک ہے،
تو ہم اس موقع کے اوپر اس کو ضرورت سے متعلق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ذات خداوندی ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، تاہم اس کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے وہ اللہ کی صفت تخلیق کا ظہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے شمار جانوروں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنی تخلیق کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ سب ہمارے لیے بنا دیے گئے، یعنی ہماری دنیا میں رونق ہو، ہماری دنیا میں تنوع ہو، ہماری دنیا میں جدت ہو، ہماری دنیا میں نظر نوازی کے بہت سے سامان ہوں، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے۔
ٹھیک،
اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ میں نے انسان بنائے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں نے باشعور مخلوقات بنائی، مثلاً فرشتے، مثلاً جنات، وہ بھی بنائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خالق ہی سے معلوم کیا جائے کہ اس کے پیش نظر کیا چیز ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی جو تخلیق ہے وہ یا تو خالق کے حوالے سے دیکھی جائے گی یا تخلیق کے اپنے شعور کے حوالے سے دیکھی جائے گی۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جتنی ہماری تخلیقات ہیں وہ سب کی سب ہماری ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
ہماری وہ ضرورتیں کہ جو ہمیں روزمرہ لاحق ہوتی ہیں، ہماری وہ ضرورتیں جو ہماری حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ خالق کیا، چونکہ ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو صفت تخلیق ہے یعنی وہ خالق ہے، وہ بنانا جانتا ہے، بناتا ہے، اور چیزوں کو بنانے کے بارے میں جس طرح کہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ مصور ہے، وہ باری ہے، وہ خالق ہے، تو اس کا ظاہر ظہور ہوگا، صفات اپنی ذات میں ظہور کا تقاضا کرتی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو وہ کسی باشعور مخلوق کو بنا دے، کسی بے شعور مخلوق کو بنا دے، محض تزئین کے لیے کسی مخلوق کو بنا دے، اپنی دنیا کو پررونق کرنے کے لیے بنا دے، ایک مخلوق کو بنائے اور دوسری کو اس کی خدمت کے لیے بنا دے۔ کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کی خوراک کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ خود ہم اگر غور کریں تو یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ہم جان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دس نہیں، بیس نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری خوراک بن جائے۔
ٹھیک،
کبھی آپ کسی مرغیوں کے
فارم میں
جا کے دیکھیں، کئی بھیڑوں کے فارم میں جا کے دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے پیمانے پر محض ہم اپنے ذوق طعام کی تسکین کے لیے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں، ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے زاویے سے دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر خالق ہی سے پوچھ لیا جائے۔ تو دو پہلو ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ انسان اصلاً کس لیے پیدا کیا گیا ہے،
جی،
چنانچہ انسان کو یہ باخبر کر دیا گیا ہے کہ تم کسی کی تسکین کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے،
کسی کی خوراک بننے کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئے، تمہیں میں نے ایک ابدی زندگی کے لیے بنایا ہے۔
اچھا،
یعنی یہ بات جانوروں کے بارے میں نہیں کہی گئی، درندوں کے بارے میں نہیں کہی گئی،
ٹھیک
انسان کے بارے میں کہی گئی ہے. اس سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی دنیا کے لیے بنایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دیکھیے یہ چند الفاظ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا ابدا, انسان وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, یا یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کی زمین و آسمان قائم ہے انسان بھی وہاں موجود ہوگا, یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی عطا ہوگی, ایسی مہربانی ہوگی, ایسی عنایت ہوگی, عطان غیر مجزوز, جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو چند الفاظ ادا کر دیتے ہیں, لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ابدی زندگی کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس پر موت نہیں طاری ہوگی. خدا ہمیشہ سے ہے, ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں, لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ہم اس کی ہمیشگی میں اب اس کے ساتھ چلیں گے.
ٹھیک ہے,
یعنی اگرچہ ہماری وہ ہمیشگی بھی اس کی مشیت پر ہے, یہ بھی واضح کر دیا ہے.
صحیح ہے,
یہ بتا دیا ہے کہ اللہ ما شاء ربک, لیکن بہرحال وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا. یہ جو ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں تو بتا دیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس ابدی زندگی کو کھوتے ہوئے اس دنیا میں تم جن چیزوں کی طلب اپنے اندر رکھتے ہو وہ میں وافر مقدار میں وہاں دے دوں گا, ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں, بلکہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو خواہش تمہارے اندر پیدا ہوگی میں وہ پوری کر دوں گا.
ٹھیک ہے,
یہ تو اپنی جگہ, لیکن اب اس ابدی زندگی میں ہمارے سامنے کیا مقصد ہوگا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. یعنی اپنی مخلوق کو یہ بتا دیا ہے, لیکن یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ وہ بے مصرف زندگی نہیں ہو سکتی. ابدی زندگی محض عیش دوام نہیں ہو سکتی, یعنی اس کے اندر کوئی بڑے مقاصد پنہا ہے, ورنہ اس کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق کو بنانا جو شعور رکھتی ہے, جو چیزوں کو سمجھ سکتی ہے, جو استنباط کر سکتی ہے, جو خدا کی معرفت حاصل کر سکتی ہے, کائنات کو پہچان سکتی ہے, اور اتنی غیر معمولی عقل لے کے آئی ہے کہ جب اس نے دنیا میں اس کو استعمال کیا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی دنیا اسے ہزاروں نئی چیزیں دریافت کر لیں. یہ ایسی مخلوق جس کو ابدی زندگی دینا پیش نظر ہے وہ بے مقصد اور بے مصرف نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کو لے جا کر لٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب آپ شراب کے جام پیتے رہے اور باقی زندگی یہاں پہ اطمینان کے ساتھ لیٹتے ہوئے بسر کر دیں. یعنی قرآن مجید سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مقصد ہے, اور اس کو قرآن کبھی کبھی ایک لفظ میں ادا بھی کر دیتا ہے. یہ سارا معاملہ بالحق ہے, یعنی یہ بے مصلحت نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. ہم نے یہ کائنات اور اس کائنات کے بعد جو کچھ ہے اس کو ابس نہیں بنا دیا, یہ ایک اصول بتا دیتا. اب اس کے بعد ہے ہماری یہ موجودہ زندگی.
صحیح,
اس موجودہ زندگی کا مقصد بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا گیا ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں میں نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں.
صحیح,
یعنی میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, وہ زندگی جس میں تمہاری زبان پر خواہش آئے گی اور پوری ہو جائے گی, دل میں تمنا پیدا ہوگی اور پوری ہو جائے گی, وہ زندگی جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, میں وہ زندگی دینے کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس کا مستحق بنتا ہے, اور اس کے لیے میں نے تمہیں شعور دے دیا. اس شعور کے ساتھ تمہارے باطن میں میں نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی بنیاد پر میں تمہارا امتحان کروں گا, اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بار بار تمہیں تنبیہ بھی کر دی.
ٹھیک,
چنانچہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ بات وضاحت سے بتا دی کہ دو باتیں جو قرآن نے کہی ہیں. ایک یہ کہا ہے بہت اجمال کے ساتھ, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان دونوں کو, دونوں با ارادہ مخلوقات اختیار رکھتی ہیں, دونوں مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں, یعنی سرکشی نہ اختیار کرے میرے سامنے. میں نے انہیں بنایا ہے, میں ان کا خالق ہوں, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے بندے ہیں, انہیں اسی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. یہ ایک لفظ کہ وہ میرے بندے بن کر رہے در حقیقت پورا کا پورا پروگرام بتا دیتا ہے, یعنی ان کو اس حقیقت کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کہ میں خالق ہوں, وہ میری مخلوق ہے, میں معبود ہوں, وہ میرے عابدین ہیں. یہ بنیادی بات. اچھا, دوسری جگہ اس کو کھول دیا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس دنیا کے اندر تو ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا ہے, جگہ جگہ اس کی تلقین کر دی ہے, ایک ایک پہلو سے اس کو واضح کیا ہے, لیکن جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کے وہاں پہنچیں گے اور وہاں ہمیں ابدی زندگی دی جائے گی اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس میں کیا اور چیزیں پیش نظر ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پروردگار نے یہ دنیا بنا کر اس کے اندر ہمارے لیے اتنے امکانات رکھ دیے ہیں تو اس ابدی دنیا میں معلوم نہیں وہ کیا امکانات رکھتے ہیں۔